بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 8ویں اور 9ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے، پھر ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا۔ پروگرام نور رمضان کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت۔ پروگرام آئینہ صحافت کے بعد سامعین کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ فلسطین کی حماس، فتح اور جہاد اسلامی تحریکوں نے صہیونیوں کے بھرپور مقابلے اور مسجد الاقصی پر قبضے کی سازش کو ناکام بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں لڑکیوں کے اسکول کے باہر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 55 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اتوار کو مسلسل چوتھے روز بھی کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 400,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 4,000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ تہران تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطین کی حماس، فتح اور جہاد اسلامی تحریکوں نے صہیونیوں کے بھرپور مقابلے اور مسجد الاقصی پر قبضے کی سازش کو ناکام بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس اور شیخ جرہ محلے میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے فوجیوں کے حملوں سے پیدا ہونے والے بحران کے بعد تحریک حماس کی عسکری ونگ عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ القسام نے صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے اس بریگیڈ کے کمانڈر محمد الضیف کے انتباہ کی یاد دہانی کرائی ہے۔ محمد الضیف نے غاصب صہیونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ایک خط میں انتباہ دیا ہے کہ القسام بریگیڈ اور استقامتی محاذ اس صورتحال کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی نہیں رہے گی، اور اگر یہ صورتحال جاری رہی تو صہیونیوں کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ تحریک حماس کے رہنما اسماعیل رضوان نے بھی بیت المقدس میں جاری جارحیتوں کے نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس ہماری ریڈ لائن ہے اور استقامتی محاذ ہمارے جوانوں کو مایوس نہیں کرے گا بلکہ ملت فلسطین کی عزت و شرف کا دفاع کرے گا۔ تحریک الفتح نے بھی ایک بیان جاری کر کے فلسطینی علاقوں میں غاصب صہیونیوں کو کنٹرول کرنے اور بیت المقدس کے شہریوں کی حمایت کے لیے منظم فعالیت انجام دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس تا تمام فلسطینیوں کے لیے اتحاد و اتفاق اور غاصب صہیونیوں کے خلاف جد و جہد کی علامت ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے بھی غرب اردن، غزہ پٹی، تمام پناہ گزین کیمپوں اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے باشندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ پوری طرح تیار رہیں اور مسجد الاقصی پر انتہا پسند یہودیوں اور صہیونی آبادکاروں کی یلغار کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ کے سینکڑوں باشندوں نے سنیچر کی رات بیت المقدس اور اپنے مقدس مقامات پر صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف مشرقی شہر غزہ اور مقبوضہ فلسطین سے ملحقہ سرحدی پٹی کے قریب اکٹھا ہو کر احتجاج کیا، تاہم صہیونی فوجی نے انہیں بھی اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں دسیوں فلسطینی زخمی اور آنسو گیس کی شیلنگ کی بنا پر گھٹن کا شکار ہو گئے، جبکہ 3 افراد کو پلاسٹک کی گولیوں سے سخت چوٹ پہنچی۔ خطیب مسجد الاقصی نے فلسطین کے بارے میں عرب ملکوں کے کمزور موقف پر نکتہ چینی کرتے ہوئے مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے ٹھوس موقف اپنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بیت المقدس کے مفتی اعظم اور مسجد الاقصی کے خطیب شیخ محمد حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کو عرب ملکوں کی جانب سے بیانات جاری کرنے کی نہیں بلکہ ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا کہ وہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات انجام دے کر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ بند کرائیں۔ شیخ محمد حسین نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر مسجد الاقصی میں نمازیوں پر وحشیانہ حملے کے بعد بعض امریکی سینیٹروں اور اراکین ایوان نمائندگان نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈرز نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ امریکہ کو ان انتہا پسندوں کے تشدد کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے جو صہیونی کابینہ کے اتحادی ہیں۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مورفی نے بھی کہا ہے کہ فلسطینیوں کو زبردستی گھروں سے باہر نکالنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بدامنی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیلی فوجیوں کی روش پر تشویش محسوس کرتے ہیں جس میں خود اسرائیلی فوجیوں کا ہاتھ ہے۔ امریکی ایوانی نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن الیگزینڈریا کورٹس نے مقبوضہ بیت المقدس کے شیخ جراح محلے کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال رہے ہیں، جو کچھ اس محلے میں ہو رہا ہے وہ غیر انسانی ہے اور امریکہ کو فلسطینیوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن الہام عمر نے مسجد الاقصی میں صہیونی حکومت کے جرائم سے متعلق ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو فلسطین میں مسلمانوں کی نماز و عبادت کے وقت انجام دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ رمضان کی تمام راتوں میں نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد کو اپنے گھر کی طرح محفوظ سمجھتے ہیں۔ مسجد میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کو ماہ رمضان میں سکون کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے میں میڈیا کہاں ہے اور کوریج کیوں نہیں دے رہی ہے؟ ہم سب اسرائیل کے جرائم کے خلاف ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں لڑکیوں کے اسکول کے باہر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 55 ہو گئی ہے۔ دشت برچی کے سید و شہدا گرلز اسکول پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے بعد حکومت افغانستان نے شدید زخمیوں کی جان بچانے کے لیے عوام سے خون کے عطیات جمع کرانے کی اپیل کی ہے۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر اسکول کی طالبات ہیں۔ افغان حکام نے طالبان کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے، تاہم طالبان نے تردید کرتے ہوئے داعش کو اس وحشیانہ حملے کا ذمہ دار بتایا ہے۔ مغربی بنگال میں گرلز اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے افغانستان کے اندر اور عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ایک سال پہلے بھی انہی ایام میں دہشت گردوں نے کابل کے شیعہ آبادی والے علاقے کے ایک ہسپتال پر حملہ کر کے درجنوں بے گناہ عورتوں اور نو مولود بچوں کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ ہندوستان میں اتوار کو مسلسل چوتھے دن بھی کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 400,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 4,000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے اتوار کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 400,000 سے زائد نئے مریضوں اور 4,000 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 242,362 اور کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 37,36,648 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 386,444 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد اس ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,83,17,404 ہو گئی ہے۔ ادھر ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں لاک ڈاؤن میں 17 مئی تک کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ دہلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال نے اتوار کو لاک ڈاؤن میں ایک ہفتے کی توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس بار لاک ڈاؤن نسبتاً سخت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران میٹرو کی خدمات معطل رہیں گی لیکن لازمی خدمات جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی حکومت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ آکسیجن کی دستیابی کا ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ دہلی کے ہسپتالوں کو معمول سے کئی گنا زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں اموات اور متاثرین کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,785 نئے مریضوں اور 118 اموات کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سنیچر کو 24 گھنٹے میں 4,109 نئے مریضوں اور 120 اموات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 858,026 بتائی گئی ہے، جن میں سے 18,915 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ 81,830 افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور 7,57,281 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں سن رسیدہ افراد میں کرونا سے پیدا ہونے والے اضطراب میں شدید اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ سی این این کے مطابق صحت کے اعداد و شمار جاری کرنے والے امریکی ادارے کے مطابق سن 2019 کے دوران 8.6% سن رسیدہ لوگوں میں اضطرابی کیفیت کا مشاہدہ کیا گیا تھا، جبکہ رواں سال کے دوران یہ تناسب 30% سے تجاوز کر گیا ہے۔ پینسلوینیا یونیورسٹی کی پروفیسر لیلا براؤن نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے سن رسیدہ افراد معمول کی زندگی میں واپسی سے گھبراتے ہیں، اور اگر اس کا فوری تدارک نہ کیا گیا تو علاج مزید دشوار ہو جائے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر محمد قالی باف نے کہا ہے کہ تہران تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ اتوار کو پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر محمد قالی باف کا کہنا تھا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے مقرر کردہ پالیسی کے تحت ہم پابندیوں کا مکمل عملی اور فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام پابندیاں مکمل طور پر اٹھا لیے جانے اور ان کے اقتصادی اثرات عملی طور پر سامنے آ جانے کے بعد ایران ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرنے میں ذرا برابر تاخیر نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ ہماری قوم پابندیوں کے خاتمے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، تاہم ان کے اقدامات کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر محمد باقر قالی باف نے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ناجائز مطالبات اور مذاکرات میں روڑے اٹکانے کے بجائے اپنے وعدوں پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے پابندیوں کے خاتمے میں تاخیر سے گریز کریں، کیونکہ ایسی صورت میں ایٹمی معاہدے میں ان کی واپسی کا تاوان مزید سنگین ہوتا جائے گا۔ اسپیکر پارلیمنٹ نے ایران کی ایٹمی مذاکراتی ٹیم پر زور دیا کہ وہ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے دی جانے والی پالیسی پر سختی کے ساتھ گامزن رہے۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے ایک بار پھر ملک خالد ایئر بیس کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی فوج نے جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیت میں واقع جار سعودی عرب کی ملک خالد ایئر بیس کو قاصف کے ٹو ڈرون طیارے سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک خالد ایئر بیس میں انجام دیا جانے والا آپریشن کامیاب رہا ہے اور یہ فوجی کارروائیاں یمن کے خلاف جارحیتوں اور محاصرے کا جواب ہے جو اس کا قانونی حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن عباس نقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ گزشتہ روز بڑا دل خراش سانحہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں رونما ہوا، اور ایک دہشت گردانہ حملے میں معصوم قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، اور اس حادثے نے یقینی طور پر پوری دنیا کے اندر ایک تاثر جو ہے نا وہ چھوڑا ہے، اور دہشت گرد جو ہے وہ بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ تھک نہیں رہے ہیں، اور افغانستان کے عوام جو ہیں دن بدن پستے چلے جا رہے ہیں۔ کیا علل الاسباب ہیں اس کے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی واقعے کے بارے میں جب آپ اس کے علل الاسباب کی بات کرتے ہیں تو ایک فارمولہ دیا جاتا ہے کہ اس واقعے سے کس کو فائدہ پہنچا ہے، تو عموماً قاتل کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں کہ چونکہ اس قتل کا فائدہ یا بینیفیشری جو ہے وہ فلاں ہے، اس لیے امکان زیادہ ہے کہ وہ اس میں ملوث ہو سکتا
جی.
ہے۔ اس دل خراش اور واقعاً بہیمانہ جو قتل ہوا ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک میں اور افطار کے قریب، اور پھر معصوم بچیاں، اور وہ بھی ایک عام شہری کی جن کا کسی طریقے سے کوئی کسی جنگ سے کسی سیاسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسکول کی بچیاں ہیں جو علم کے حصول کے لیے روزے کی حالت میں اور رمضان کے اندر افطار کے قریب جس انداز سے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یعنی یہ اس کو کسی ملک، کسی مسلک، کسی دین، کسی ملک اور کسی خطے کے عنوان سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، انسانیت کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے کہ ایک چند سال کی بچی، 12-13 سال 10 سال، اس طرح کی بچیاں جو ہیں 40-50 بچیاں جو ہیں وہ اس دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔
سب آخری اطلاع 55 کی ہے
جی، اس میں سے 50 سے زائد غالباً 50 کے قریب بچیاں اور کچھ وہاں کے اسٹاف کے جو افراد تھے یا کوئی راہگیر بھی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن 40 سے زائد بچیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جو اسکول کی بچیاں تھیں اس میں۔ البتہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور وہ بھی اگر ہم مسلکی بنیادوں پہ دیکھیں تو شیعہ مسلک کے خلاف، بالخصوص ہزارہ کمیونٹی کے خلاف وہاں پہ افغانستان میں بھی اور پھر پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر اگر ہم ایک ماضی کی ایک ہلکی سی بھی اگر جسے کہتے ہیں نا ایک جائزہ لیں، ہلکا سا جائزہ لیں، تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں مثلا عید میلاد پہ ایک
جی
حملہ ہوا تھا، 48 افراد اس میں شہید ہو گئے، پھر ایک مہدی موعود انسٹیٹیوٹ ہے اس میں بھی 50 کے قریب افراد شہید ہوئے، پھر تبیان کلچرل سینٹر ہے وہاں پہ کابل میں، اس میں حملہ ہوا، اس سے 52 سے زیادہ شہید ہوئے، خود یونیورسٹی جو کابل یونیورسٹی کے اندر جو حملہ ہوا تھا اس میں 22 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، اس طرح کو، اور امام زمانہ مکتب کے نام سے ایک 2017 میں واقعہ ہوا، پھر خواتین کے اسپتال میں ہوا، بالکل معصوم بچے، نومولود بچے جہاں پہ جو ہیں وہ 24 سے زیادہ خواتین اور بچے ہوئے، پھر کوثر دانش 2020 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 30 سے زائد جو ہیں وہ اور گزشتہ ہفتے البتہ یہ اسی رمضان کے اندر بھی لوگر کے اندر بھی جو ان کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی ایک اسکول میں حملہ ہوا تھا اور وہ بھی افطار سے تھوڑی دیر پہلے ہوا, اس میں بھی 27 بچے جو ہیں اسکول کے بچے وہ وہاں پہ جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے اور 110 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہوئے. تو یہ ایک افغانستان کے اندر ایک تو ایک کلی آپ ایک مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو بدامنی وہاں پہ ہے اور جس انداز سے وہاں پہ سیاسی گروہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں, وہاں پہ اس طرح کے جو واقعات ہیں, اس طرح کی جو تکلیف دہ واقعات ہیں, ایک یہ ہے کہ وار لارڈز ہیں وہ آپس میں علاقوں پہ قبضے کے لیے اس طرح کے حملے کرتے ہیں, اس کی ایک اور نوعیت ہے. لیکن اس طرح بے گناہ شہریوں پہ, بچوں پہ اور سکولوں پہ اور ہسپتالوں پہ, یہ جو انسانیت دشمن عناصر ہیں ان کو تو اس یعنی اس میں لایا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علاقوں کی آزادی کے لیے یا اپنے شہری آزادیوں کے لیے یا ممکن ہے حکومت افغانستان کے خلاف یا امریکی فورسز کے خلاف, یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے اقدامات کیوں انجام دے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک سیاست کا حصہ ہے, بعض دفعہ نامنی اور بدامنی پیدا کی جاتی ہے, عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ان مطالبات کو نہیں مانا تو آج ہم شیعہ بچوں کو مار رہے ہیں تو کل آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے, اور کل ہم حکومتی اداروں پہ بھی حملہ کریں گے اور سیکیورٹی فورسز پہ بھی حملہ کریں گے. تو یہ ایک مختلف طرح کے پیغامات ہوتے ہیں اس میں, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا جو شکار ہو جاتے ہیں وہ معصوم بچے اور اس طرح کے لوگ بھینٹ چڑھ جاتے ہیں ان سیاسی درندوں کی, اگر میں کہوں تو زیادہ بہتر ہے, کہ جو لوگوں کو قتل کر کے کوئی پیغام دیتے ہیں, یہ تو سیاسی درندگی ہے, اس کے اندر تو کوئی سیاسی وہ بات نہیں ہے. بہرحال جب ہم علل و اسباب کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا زمان و مکان دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس علاقے میں واقع ہوا اور کس دور میں ہوا ہے. علاقہ ایک شیعہ نشین علاقہ ہے, مغرب کابل کا مغربی علاقہ ہے, وہاں کی شیعہ اکثریتی علاقے ہیں, تو شیعہ کشی کے پیچھے بھی پھر کئی پیغامات ہوتے ہیں. اب شیعہ کشی کے عنوان سے فوراً جو ماضی کا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ بھائی چونکہ طالبان کی ماہیت ایسی رہی ہے کہ عموماً طالبان پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی اس طرح کے حملے کرتے رہے ہیں اور ملوث رہے ہیں, تو فوری طور پہ جو انگلی اٹھی وہاں پہ بھی وہ طالبان کے خلاف تھی, اور حکومت کا موقف بھی یہی تھا, یعنی اشرف غنی حکومت کی طرف سے, خود پریزیڈنٹ کی طرف سے, نیشنل سیکیورٹی کے جو انچارج ہیں ان کی طرف سے جو فوری بیان آیا وہ طالبان کے خلاف تھا. بلکہ اشرف غنی پریزیڈنٹ نے تو یہ تک کہا کہ جب ہم سے کسی معاہدے کے تحت 6,000 سے زیادہ دہشت گرد رہا کروائے جائیں گے تو یہ دہشت گرد جب معاشرے میں جائیں گے تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کریں گے کہ جو ہم کابل میں دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے سختی سے تردید کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک دہشت گردانہ واقعہ ہے. اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت طالبان کے حق میں نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کارروائی کرے, چونکہ طالبان اس وقت حکومت لینے کی پوزیشن میں ہے اور ان کی خواہش ہے کہ تمام گروہوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور افغانستان کے اندر ایسے ظاہر کریں کہ افغان عوام کی میجارٹی ان کے ساتھ ہے. لہذا وہ ان حالات میں کوئی اس طرح کی کارروائی, البتہ ان کا ماضی تاریخ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس واقعے کے عنوان سے انگلیاں جو ہیں وہ کسی اور طرف اٹھنی چاہیے جو حالات اور زمان و مکان کے عنوان سے, اور طالبان کے اس بیان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ملیٹنٹ اس میں انوالو نہیں ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات جو عرصے سے کہی جا رہی تھی کہ جب سے داعش کو اور اس مائنڈ سیٹ کو مڈل ایسٹ کے اندر بالخصوص شام عراق اور ان علاقوں سے اسے شکست ہوئی, تو امریکہ نے ایک بی پلان کے تحت ان کو ایک اور محفوظ جگہ پہ منتقل کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس میں بہت سارے شواہد ملتے ہیں خود حکومت کی طرف سے بھی, اور طالبان نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے, اور آزاد ذرائع بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ امریکہ نے داعش دہشت گرد کے بہت سے افراد کو جو ہے وہ افغانستان منتقل کیا ہے, اور افغانستان منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر طالبان امریکہ کے ہاتھ سے نکل کے اپنے خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے پاس وہاں پہ بی پلان ہونا چاہیے, ایسے افراد موجود ہونے چاہیے کہ جو نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ افغانستان کو مرکز بنا کے پورے اس خطے کے اندر جب چاہیں ایک ناامنی بدامنی اور عدم استحکام امریکہ کے اشارے پہ کر سکیں. اور یقیناً امریکہ جب اس وقت جا رہا ہے وہاں سے اپنے اڈے ختم کر رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس وہاں پہ ایک بی ٹیم ہونی چاہیے کہ جو روس کے لیے مسائل پیدا کرے, جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے, جو ایران کے لیے مسائل پیدا کرے, جو چین کے لیے, بلکہ امریکہ کے مفادات کے لیے جو وہاں پہ کچھ کام کر سکے. تو زیادہ اشارے جو ہیں وہ داعش کی طرف ملتے ہیں, اور جو انداز ہے وہ بھی کچھ تو کچھ تار کا, وہ بھی داعش جیسا ہے. تو بہرحال مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس نے بھی یہ کارروائی کی ہے قابل مذمت ہے, انسانیت دشمن کارروائی ہے, اور رمضان المبارک کے اندر اس طرح کی کارروائی خداوند عالم ان ظالم کو یقیناً جو ہے وہ اس کی سخت سزا دے گا
انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. اور سامعین, اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. ایران اور سعودی عرب کے درمیان 5 سال بعد سفارتی تعلقات کی برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. رائٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی حکام نے تہران ریاض مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے. اس سے پہلے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بھی 19 اپریل کو ایران سعودی عرب مذاکرات کی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے نہ صرف خوش آئند بلکہ دونوں ملکوں کے عوام نیز خطے میں امن و امان اور سلامتی کے لیے فائدہ مند قرار دیا تھا. سعودی ولی عہد بن سلمان نے بھی العربیہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ ریاض تہران سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. تہران ریاض تعلقات میں بہتری کے خطے پر چند حوالوں سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ خطے کے اکثر ممالک سعودی عرب کے ایران کے ساتھ کشیدہ تعلقات کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے, اور اس حوالے سے ریاض روز بروز تنہا ہو رہا تھا. معروف تجزیہ نگار کامران کریمی کے مطابق خطے کے اہم ترین مسائل میں سے ایک یمن کا بحران ہے. سعودی عرب 6 سال کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے, اور سعودی عرب کو اقتصادی لحاظ سے بھی اس جنگ میں بہت زیادہ خسارہ برداشت کرنا پڑا ہے. سعودی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس جنگ کی نظر ہو گیا. اس تناظر میں سعودی حکام صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خطے میں کشیدگی اور سیکیورٹی کے بحران کسی کے فائدے میں نہیں ہیں. دوسری طرف خطے میں طاقت کا توازن واضح طور پر مقاومتی اور استقامتی بلاک کی طرف جھکتا نظر آ رہا ہے, جس نے بن سلمان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ علاقے میں مہم جوئی کے سلسلے کو روک دے. تجربات سے ثابت شدہ ہے کہ امریکہ اور بیرونی عناصر کی خطے میں مداخلت بدامنی, عدم استحکام اور علاقے کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار کا باعث بنتی ہے. اس صورتحال میں امید کی جاتی ہے کہ سعودی عرب زمینی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے علاقے میں کشیدگی کے خاتمے کی طرف قدم بڑھائے گا. البتہ اس بات کو بھی نہیں نظر انداز کیا جا سکتا کہ خطے میں موجود غاصب سعودی حکومت کا وجود خطے میں ہونے والے ہر طرح کے مثبت پیش رفت کا سب سے بڑا مخالف ہے. وہ خطے کے عرب ممالک اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کو ہرگز ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا. وہ ان تعلقات کی بہتری کو اپنے لیے نقصان دہ اور ایک بڑا خطرہ گردانتا ہے. ایران اور خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات کی استواری اسرائیل کے شیطانی منصوبے سینچری ڈیل کو ناکام بنا سکتی ہے, لہذا وہ ان تعلقات کی بحالی میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کی تخریبی سرگرمیاں اور اسلام دشمنی علاقائی ممالک پر آشکار ہو چکی ہے. افغانستان, شام, عراق, یمن, خلیج فارس میں اسرائیل نواز امریکی پالیسیاں نے خطے کو بدامنی, دہشت گردی اور عدم استحکام کے علاوہ کچھ نہیں دیا. سامعین, یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے
جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا، یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، کب تک میرے آقا بتلاؤ شب غم کی، کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا، یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، ہم تو ہے رہینِ غم اور ہجر کے مارے، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا،
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 اردی بہشت، 26 رمضان المبارک اور 9 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس اردی بہشت کو یوم شیخ کلینی منایا جاتا ہے۔ عالم اسلام کے ممتاز دانشور شیخ کلینی سن 258 ہجری قمری میں رے شہر کے نزدیک فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کلین نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پورا نام شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی تھا اور شیخ کلینی کے نام سے معروف تھے۔ شیخ کلینی امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت سخرا کے دور کے آپ کے چار خاص نائبین کے ہم عصر تھے۔ سچائی و نیک کردار کے حامل اور احادیث پر مکمل عبور ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی ستائش کیا کرتے تھے، اور شیعہ و سنی مسلمان فتویٰ لینے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے، کیونکہ اس بارے میں دونوں فرقے شیخ کلینی پر اعتماد رکھتے تھے۔ شیخ کلینی عالم اسلام کے پہلے دانشور تھے جنہیں ثقۃ الاسلام کا لقب ملا۔ شیخ کلینی کتب اربعہ میں شامل ایک کتاب الکافی کے مصنف اور ایک مشہور ترین شیعہ محدث اور فقیہ ہیں۔ انہوں نے سن 328 یا 329 ہجری قمری میں وفات پائی، اور عراق میں نہر دجلہ کے مشرق میں ان کا مزار واقع ہے جو مسلمانوں کی زیارت کا بنا ہوا ہے۔ 26 رمضان المبارک سن 808 ہجری قمری کو مسلمان مورخ، مفکر اور ماہر عمرانیات ابن خلدون کا انتقال ہوا۔ ان کو فقہ، حدیث، عربی ادب اور دینی معارف سمیت اپنے زمانے کے تمام علوم میں مہارت حاصل تھی۔ ابن خلدون کا پورا نام ابو زید ولی الدین عبد الرحمن تھا۔ وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو انان کے وزیر بن گئے، لیکن درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطا کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو انہوں نے مصر کا رخ کیا اور الازہر یونیورسٹی میں درس و تدریس پر معمور ہوئے۔ مصر میں ان کو مالکی فقہ کا منصب قضاوت سونپا گیا اور اسی عہدے پر رہتے ہوئے ان کی وفات ہوئی۔ ابن خلدون کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے الابرا کے نام سے ہسپانوی عربوں کی تاریخ لکھی تھی جو دو جلدوں میں شائع ہوئی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گرا بہا خزانہ ہے۔ نو مئی سن 1653 عیسوی کو دنیا کی ایک خوبصورت ترین عمارت اور ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر کے اعلیٰ ترین نمونے تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ تاج محل کی تعمیر 22 سال میں مکمل ہوئی۔ یہ عمارت ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے تاریخی شہر آگرہ میں واقع ہے۔ یہ خوبصورت عمارت مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کرائی تھی۔ ہر سال دنیا کے ہزاروں سیاح اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آگرہ کا سفر کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کے لیے شاہجہاں نے دنیا کے بہترین معماروں کو بلایا اور آخرکار تاج محل کی تعمیر کی ذمہ داری ایران کے فن تعمیر کے ممتاز استاد عیسیٰ اصفہانی کو سونپی۔ فن تعمیر کے اس ماہر استاد نے 22 سال میں ایسی عمارت بنا کر دی جس کی خوبصورتی و زیبائی اور فن معماری کی باریکیاں آج بھی سیاحوں کو مبہوت کر دیتی ہیں۔ چھبیس رمضان المبارک سن 1125 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم عالم دین جمال الدین محمد خنساری کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایران کے شہر اصفہان میں اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا اور علم کلام، منطق، فلسفے، فقہ، اصول فقہ اور تفسیر میں مہارت حاصل کی۔ جمال الدین خنساری نے فقہ اور فلسفے کی بعض معروف کتابوں کی شرح اور ان پر حاشیہ تحریر کیا۔ نو مئی سن 1805 عیسوی کو مشہور جرمن ادیب، شاعر اور ڈرامہ نویس فریڈرک شیلر کا انتقال ہوا۔ وہ 1769 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ فریڈرک شیلر کو بچپن سے ہی لکھنے اور شعر کہنے کا شوق تھا۔ بعد میں وہ معروف جرمن شاعر گوئٹے سے متعارف ہوئے اور جرمن ادب میں نئی روش ایجاد کی۔ لوٹیرے نامی ڈرامہ فریڈرک شیلر کی پہلی تخلیق ہے جو استبدادی حکومت کے خلاف ان کا مشہور ترین ڈرامہ شمار ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کی اشاعت کے بعد فریڈرک شیلر کی تحریروں پر پابندی لگ گئی۔ فریڈرک شیلر کی دیگر اہم تخلیقات میں میری اسٹورٹ، ہالینڈ کے زوال کی تاریخ اور 30 سالہ جنگ کی تاریخ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ مولانا،
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے روزہ دار یعنی خداوند عالم کے مہمان اپنی عبادت کو قصد قربت کے ذریعے بجا لا کر خالق کائنات کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کا عبادتی عمل اجتماعی اور انسانی معاشرے سے جدا ہے۔ در حقیقت روزہ معنوی اور روحانی اور انفرادی اثرات مرتب کرنے کے علاوہ اجتماع پر بھی اپنے لائق دید اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سے مربوط اداروں کی جانب سے جو اعداد و شمار بیان ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر ہر سال ماہ مبارک رمضان کی آمد پر تمام اسلامی ملکوں میں جرم و جرائم کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ اس اجتماعی اصلاح کی حقیقت کو معاشرے کے افراد کی معنویت میں تلاش کرنا چاہیے۔ در حقیقت ماہ مبارک رمضان میں معنویت و روحانیت سے سرشار فضا غیر اخلاقی امور سے دور ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جب ایک انسان خداوند عالم کی مرضی کے حصول کے لیے چند گھنٹے بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے تو پھر ایسا شخص اپنے اخلاقی اقدار کو ویران ہونے نہیں دیتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس مبارک و شریف مہینے میں نہ صرف وہ افراد کے جو روزہ رکھتے ہیں وہ بعض اعمال و رفتار کو بجا لانے کے پابند ہیں، بلکہ اجتماعی طور پر مسلمان چاہے روزے سے ہو یا نہ ہو اپنے وجود میں ایک خاص قسم کی تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔
تمام مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرے مہینوں سے زیادہ غریبوں، محتاجوں، فقیروں اور یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، چونکہ روزہ انسانوں کے قلوب میں ہمدردی اور محتاجوں سے محبت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ لہذا روزہ دار اپنی وقتی بھوک اور پیاس کے ذریعے غریبوں اور محتاجوں کی بھوک و پیاس اور اس کے حالات کو بہت قریب سے در کرتا ہے، اور اسی بنا پر کوشش کرتا ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو محتاج و مجبور افراد کے حقوق ضائع نہ ہوں اور محروموں کے درد و الم سے غافل نہ ہوں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ موجودہ ماحول یعنی کرونا وائرس کے دور میں، جبکہ پروٹوکول کے مطابق اجتماعی فاصلے زیادہ ہو گئے ہیں، مسلمان روزہ داروں کے قلب ایک دوسرے سے نزدیک ہو گئے ہیں اور ہر شخص اپنی توانائی کے مطابق بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے مومن کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
عزیز سامعین، آج کے پروگرام میں ہم مسافر کے احکام کے بارے میں گفتگو کریں گے، جن میں سے دو مسئلے بہت ہی اہم ہیں، ایک حد ترخیص، دوسرے شرعی مسافت۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مسائل بیان کریں گے۔ اگر کوئی روزہ دار سفر یا شہر سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اگر اذان ظہر کے بعد سفر کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر اذان ظہر سے پہلے سفر شروع کرے اور جہاں رہتا ہے اس سے دور ہو جائے تو ایسی صورت میں کہ جب یہ فاصلہ یا دوری 22 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ مسافرت کے جسے اصطلاح میں مسافت شرعی کہتے ہیں صرف مسافر سے ہی مخصوص نہیں ہے۔ مسافت شرعی کم سے کم آمد و رفت 8 فرسخ ہو، یعنی کم سے کم 41 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 45 کلومیٹر ہو، تو ایسی صورت میں مسافر کو نماز قصر پڑھنا چاہیے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ قصر ہو جائے گا۔ اور اس طرح انسان جب 4 فرسخ یعنی 22 کلومیٹر کا سفر طے کر لے گا تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی اور اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر اس مقدار سے کم سفر کرے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور نماز بھی پوری پڑے گا۔ قابل ذکر ہے کہ مسافت شرعی کا حساب مقام سکونت کے شہر یا دیہات کے آخری گھر سے لگایا جائے گا، یعنی اس جگہ سے جہاں سے شہر کی دیوار دکھائی نہ دے یا اذان کی آواز سنائی نہ دے۔
دوسری اصطلاح کہ جس کے متعلق نماز اور روزے کے مسائل میں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ حد ترخص ہے۔ حد ترخص اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد سے مسافر پوری نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہیں روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ نماز قصر پڑھے گا اور روزہ باطل ہو جائے گا۔ حد ترخص شہر سے نکلنے کے بعد دراصل 1350 میٹر کی مقدار کو کہتے ہیں۔ وہ شخص جو ظہر سے پہلے سفر کرے اور حد ترخص تک پہنچ جائے تو وہاں پر اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے روزہ نہیں توڑ سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو صبح میں سفر کرنا ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ گھر سے کھا پی کر یعنی ناشتہ وغیرہ کر کے گھر سے باہر نکلے۔ اس بنا پر اگر مسافر نے اپنے شہر سے نکلنے سے پہلے روزہ توڑ دیا ہے تو احتیاط کی بنا پر اس پر ماہ رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کفارہ واجب ہوگا۔ البتہ اگر اسے مسئلے کا علم نہیں تھا تو کفارہ ادا نہیں کرے گا۔
عزیز روزہ داروں، آہستہ آہستہ ہم سب ماہ مبارک رمضان کے اختتامی مرحلے تک پہنچ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں بلکہ اس ماہ کی آمد سے پہلے ہی بزرگان دین نے تاکید کی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شفائے قدر کی طرف توجہ کریں اور اس کے لیے خود کو آمادہ و تیار کریں تاکہ شب قدر میں کہ جو ہزار راتوں سے افضل و برتر ہے خداوند عالم کی وسیع رحمت سے متصل ہو جائیں، وہ رات جو ہمارے ایک سال کے تمام پروگراموں کو چاہے صحت و سلامتی سے متعلق ہوں یا طویل عمر سے رفع و آسائش ہو یا مصیبت و آفات سے، بلکہ ہر رونما ہونے والے واقعات اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ایسی رات ہے جس کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک بعض اولیاء خدا پورے سال شب بیداری کرتے تھے تاکہ وہ شب قدر کے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے درک کر لیں۔ 27ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے معبود اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما اور اس میں میرے امور و معاملات کو سختی سے آسانی کی طرف پلٹا دے، میری معذرتوں کو قبول فرما اور گناہوں کا بھاری بوجھ میری پشت سے اتار دے۔ اے نیک بندوں پر مہربانی کرنے والے، ایران کے ایک عظیم عارف و زاہد اور معلم اخلاق و عرفان مرحوم آیت اللہ مجتہدی تہرانی اس دعا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس دعا کے پہلے جملے اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر کی بنیاد پر بعض لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی 27ویں رات ہی شب قدر ہے اور اہل تسنن بھی 27ویں ماہ مبارک رمضان کی شب کو مانتے ہیں اور اسی رات میں شب زندہ داری کرتے ہیں اور اعمال شب قدر بجا لاتے ہیں۔ دعا کے دوسرے جملے وسیر اموری فیہ من العسر الی الیسر، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری سختیوں، پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اور دعا کے تیسرے جملے وقبل معذیری میں خدا کی بارگاہ بے نیاز میں حاضر ہوتے ہیں اور جو امور انجام دیے ہیں اس کے لیے معذرت طلب کرتے ہیں۔ اگر بچہ اپنے باپ سے معافی مانگتا ہے تو باپ اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ خداوند عالم والدین سے بہت زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور یقیناً وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جی ہاں سامعین، آج کی رات ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک
سامعین، آئیے اس دعا کو مل جل کر پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ اے سائے کو پھیلانے والے، اور اگر تو چاہتا تو اس کو ایک جگہ ٹھہرا دیتا، تو نے سورج کو سائے کے لیے رہنما قرار دیا اور پھر اسے قابو میں کیا تو آسانی سے قابو ہو گیا۔ اے سخاوت و عطا کرنے والے اور بڑائیوں اور نعمتوں والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ ظاہر و باطن باتوں کا جاننے والا، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے پاک ترین، اے سلامتی والے، اے امن دینے والے، اے نگہدار، اے زبردست، اے غلبہ والے، اے بڑائی والے، اے اللہ، اے خلق کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، اے صورت بنانے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے لیے اچھے اچھے نام، بلند ترین نمونے اور بڑائیاں اور مہربانیاں ہیں۔ سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ آج کی رات میں مجھے نیکوکاروں کے زمرے میں شمار کر اور میری روح کو شہیدوں کے ساتھ قرار دے، میری اطاعت کو مقام علیین میں پہنچا اور میری برائی کو معاف شدہ قرار دے، اور یہ کہ مجھے وہ یقین عطا کر جو میرے دل میں بس جائے، اور وہ ایمان دے جو شک کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس پر راضی بنا جو حصہ تو نے مجھے دیا، اور ہمیں دنیا میں بہترین زندگی دے آخرت میں خوش ترین اجر عطا کر اور ہمیں جلانے والی آگ کے عذاب سے بچا، اور اس ماہ میں مجھے ہمت دے کہ تجھے یاد کروں، تیرا شکر بجا لاؤں، تیری طرف توجہ رکھوں، تیری طرف پلٹوں اور توبہ کروں، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جس کی توفیق تو نے محمد و آلِ محمد کو دی ہے۔ سامعین، آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل سعیی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔
اے معبود، آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما دے، اس میں میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دے، اور میرا عذر و معذرت قبول کر لے، اور میرا گناہ معاف اور بوجھ دور کر دے۔ اے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے پروردگار۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک مختصر نگاہ ڈالیں گے. آغاز کرتے ہیں ہم ایران سے شائع ہونے والے اخبار سیاست روس کی ایک خبر سے. سرخی کچھ اس طرح ہے, مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے جوش و جذبہ. فلسطینی قوم آج کل ایک نئی انتفاضہ تحریک کی سمت بڑھ رہی ہے, چنانچہ بیت المقدس میں فلسطینی اور مسجد الاقصی کے نمازیوں پر سیونی فوجیوں کے حملوں میں اضافے کے بعد فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں نے سیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے. سیونی فوجی مسجد الاقصی کے صحنوں اور اس کے اطراف کے علاقوں پر مسلسل حملے کر رہے ہیں. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کی شام سیونیوں کے حملے میں کم سے کم 205 فلسطینی زخمی ہوئے, جن میں سے 88 کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا. اسرائیلی اخبار ماریو نے جمعے کے روز ہونے والی جھڑپوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایام سن 2000 میں غزہ جنگ کے آغاز سے پہلے کے ایام سے بہت ملتے جلتے ہیں. القدس العربی نے لکھا ہے, فلسطین نے عرب لیگ کے اجلاس کا مطالبہ کر دیا ہے. فلسطین نے اردن اور قطر کے ساتھ مشورے کے بعد عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس طلب کیا ہے تاکہ مقبوضہ بیت المقدس کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے. فلسطین کے نائب وزیر خارجہ احمد اردیق نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ ریاض مالکی نے اردن اور قطر کے ساتھ مشورے کے بعد عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل سے اگلے دوشنبے کو وزرائے خارجہ کے اجلاس کا مطالبہ کیا ہے. واضح رہے کہ پروگرام کے مطابق اگلے دوشنبے یعنی پیر کو عرب لیگ کے نمائندوں کا اجلاس ہونے والا ہے, لیکن بیت المقدس کے حالات اور مسجد الاقصی کے خلاف اسرائیل کی جارحیت نیز شیخ جرا کے ساکنین کے لیے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اجلاس کا مقصد اسرائیل کی جارحیت کو روکنا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ ابھی تک ان کے اس مطالبے کا جواب نہیں دیا گیا ہے. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے, پاکستان کو ترقیاتی فنڈ سے 75.5 ارب روپے ملیں گے. سعودی عرب سے دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق, وزیراعظم کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری. اخبار لکھتا ہے پاکستان کو سعودی ترقیاتی فنڈ سے 75.5 ارب روپے ملیں گے. رقم انفراسٹرکچر اور ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ آبی وسائل کی ترقی پر خرچ کی جائے گی. سعودی عرب کو آئندہ 10 سال کے دوران 1 کروڑ افرادی قوت درکار ہے, زیادہ حصہ پاکستان سے لیا جائے گا. پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے روضہ رسول پر حاضری دی, خاتون اول بھی ان کے ساتھ تھیں. بعد ازاں وزیراعظم نے مسجد نبوی میں روضہ افطار کیا. دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت ہے. جدہ میئر وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے خصوصی میڈیا ٹاک کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ایک مفاہمتی یاداشت پر دستخط ہوئے, جس کی روح سے سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ایک اعلیٰ سطح کے کوارڈینیشن کونسل کا قیام عمل میں آئے گا. سعودی عرب پاکستان کو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے $500 ملین کی رقم فراہم کرے گا. سعودی عرب کو اگلے 10 سال کے دوران 10 ملین افرادی قوت درکار ہوگی. اس مطلوبہ ورک فورس کا زیادہ حصہ پاکستان سے لیا جائے گا. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا نے خبر لگائی ہے, ملیانہ قتل عام اور عدلیہ کی بے حسی. اخبار لکھتا ہے الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش حکومت سے ملیانہ میں ہونے والے مسلم قتل عام کے مقدمے پر تیز رفتار سماعت کو لے کر جواب طلب کیا ہے. حادثہ 1987 کا ہے, جب میرٹھ ضلع کے ملیانہ گاؤں میں فرقہ وارانہ فساد کے دوران 72 مسلم نوجوانوں کو پی اے سی کی 44ویں بٹالین کے ذریعے حکومت کی سرپرستی میں قتل کر دیا گیا تھا. آج 32 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس قتل عام کا مقدمہ جوں کتوں ضلعی عدالت کی فائلوں میں دبا ہوا ہے. قتل عام کی ایف آئی آر متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ساتھ عدالت کی ریکارڈ فائلوں سے بھی غائب کی جا چکی ہے۔ اتنے اہم مقدمے کے ایف آئی آر کا عدالت اور پولیس تھانے کی فائلوں سے غائب ہونا ملزمین اور حکومتی افسران کی سازباز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ گزشتہ 32 سال میں استغاثہ یعنی سرکاری وکلاء کے ذریعے 100 سے زائد بار شنوائی کو مؤخر کرنے کی درخواستیں دی گئیں اور ہر درخواست پر فاضل جج کا بآسانی سماعت کو مؤخر کرنا نظام انصاف کو یقیناً ناکام کرنے کے مترادف ہے۔ اس مقدمے میں کرمنل کیس ہونے کی بنیاد پر سرکاری وکیل کو متاثرین کے وکیل اور معاون کی حیثیت حاصل ہے۔ سامعین، مہر نیوز ایجنسی ایران کی ایک معروف نیوز ایجنسی ہے، اس نے خبر لگائی ہے لوائے منتقمین کے نام سے معروف تنظیم نے عین الاسد پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ عراق میں قابض امریکی فوجیوں کے خلاف بنی ایک نئی تنظیم نے ایک بیان جاری کر کے الانبار صوبے میں امریکی فوجیوں پر راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ لوائے منتقمون نام کی اس تنظیم نے جمعے کی رات امریکی چھاونی عین الاسد پر ہونے والے راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کیے ہے اور بتایا ہے کہ یہ حملہ گراڈ میزائلوں سے کیا گیا ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ حملے کے بعد امریکی فوجیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ حملہ خود کش ڈرون طیاروں کی مدد سے کیا گیا تھا۔ اس تنظیم کے بیان میں راکٹوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ خبروں کے مطابق جمعے کی رات ہونے والے اس کاروائی کے بعد عین الاسد چھاونی میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران یہ عین الاسد چھاونی پر ہونے والا دوسرا حملہ تھا۔ اس سے پہلے منگل کے روز بھی عین الاسد پر حملہ ہوا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں اور سوشل میڈیا کے تجزیوں اور خبروں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام جو آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات یعنی بزم دوستاں کی صورت میں پیش کیا جائے گا، سماعت فرمائیے۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں سامعین، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری تمنا اور آرزو یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت جو ہے وہ جاری رکھتا رہے، اور خاص طور پر سامعین دوستوں کی خدمت میں ہم ان نکات کی طرف پابندی کے ساتھ اشارہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور مانوی ترقی و پیش رفت کے لیے یہ مہینہ جو اس وقت گزر رہا ہے، ماہ مبارک رمضان، ایسا مہینہ ہے کہ جو انسان کی معنویت، اس کے اخلاق، اس کے کردار کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی مہیا کرتا ہے۔ ایسی تبدیلی جو دل کو گرما دیتی ہے، جو انسان کے اخلاق کو وسعت عطا کرتی ہے، جس سے انسان اپنے اندر خوبیوں کا احساس کرتا ہے، اور خداوند متعال نے یہ دسترخوان جو ہے وہ سجا دیا ہے۔ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم سب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس ماہ عظیم کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نقطہ کہ جس کی ہم بارہا تکرار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں، جب تک کہ اس وائرس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش آپ سب کے لیے، بہترین خوشیوں اور دعاؤں کے آرزو مند ہیں۔
حسین تقوی، پروگرام میں اب سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے یہ صوتی پیغام ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب کے صدر جناب عبدالغفور قیصر صاحب نے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عبدالغفور قیصر صاحب کے صوتی پیغام سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید حسین تقوی صاحب، ہاشم علی، طاہر شمیم، گلشن نقوی اور پیاری بہن مریم زہرا اور نہید انوری، خلوص، پیار، محبتوں اور دعاؤں بھرا سلام قبول فرمائیں۔ میں ہوں عبدالغفور قیصر، صدر ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر، جنرل سیکرٹری عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان۔ سب سے پہلے میری طرف سے اور میرے تمام دوستوں کی طرف سے رمضان المبارک کے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور دعاؤں کی قبولیت کے مہینے کی آپ سب کو اور تمام لسنر برادری کو مبارکباد قبول ہو۔ خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ احسان ہے جو ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ آیا اور ہمیں اس مہینے کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملا۔ یوں تو مختلف مناسبتوں پر ریڈیو تہران کا خاص پروگرام پیش کرنے کا خاصا رہا ہے، مگر رمضان المبارک میں اخلاق، احکام اور دعاؤں پر مشتمل پروگرام نور رمضان اپنی مثال آپ ہے۔ اب تک حسین تقوی، طاہر شمیم، گلشن نقوی اور بہن مریم زہرا کی آوازوں میں 5 پروگرام سن چکا ہوں، جنہیں سن کر دل نور ایمان کی شمع سے منور ہو گیا۔ ریڈیو تہران سے جو بھی پروگرام پیش کیا جاتا ہے وہ یادگار بن جاتا ہے۔ ریڈیو تہران سے اسلامی پروگرام جس طرح پیش کیے جاتے ہیں، دنیا بھر میں نہ تو کوئی اس طرح کے پروگرام پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی اور ریڈیو سے ایسے پروگرام سنے ہیں۔ اسی لیے ریڈیو تہران اردو سروس کے سبھی صداکاروں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ دنیا بھر میں ریڈیو تہران کے سننے والوں کو میرا سلام اور رمضان المبارک کی مبارکباد قبول ہو۔ عبدالغفور قیصر، صدر ستلج ریڈیو لسنر کلب، جنرل سیکرٹری عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان، اللہ حافظ۔
جی جناب عبدالغفور قیصر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال فرمایا، اور ہمیشہ مختلف مناسبتوں پر آپ کی محبتیں ریڈیو تہران کے شامل حال رہتی ہیں۔ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے کلب کے ممبران، عہدیداران ریڈیو سے محبت کرنے والے اور ریڈیو کی نشریات پابندی سے سننے والے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کا یہ پیغام تمام دوستوں نے سنا، اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں یقینی طور پر ہم سب کے شامل حال رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ صوتی پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہم دعوت دیتے ہیں آپ کے دیگر کلب ممبران کو بھی کہ وہ ریڈیو تہران کے لیے اپنا صوتی پیغام ریکارڈ کر کے ہمیں ارسال کریں، ہم ان کے پیغام کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے۔ اور یہ سلسلہ گزشتہ 2-3 پروگراموں سے جاری و ساری ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں جاری و ساری رہے گا۔ لہذا تمام دوستوں کو یہ دعوت عام ہے، تمام سامعین کو یہ دعوت عام ہے کہ وہ ریڈیو تہران کے لیے ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر اپنا آڈیو پیغام ریکارڈ کر کے ہمیں ارسال کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، شکریہ، مہربانی۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا مشتاق بیگ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سال بھی ماہ مبارک رمضان کے موقع پر شاندار پروگرام سننے کو مل رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران نے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کرنے کے حوالے سے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، خبریں اور سیاسی گفتگو جو شام کی نشریات میں پیش کی جاتی ہیں اس کا جواب نہیں ہے۔ تازہ موضوع پر تازہ تبصرہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نہایت بہترین انداز میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ علاقائی خبروں پر ریڈیو تہران خاص توجہ دیتا ہے، دیگر میڈیا ذرائع علاقائی خبروں پر زیادہ فوکس نہیں رکھتے۔ پروگرام آس پاس ہو یا آج کا ایران، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران ہو یا منارہ نور، مقدس دفاع، تمام کے تمام پروگرام معلوماتی اور دل نشین ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنے ایک خط میں تحریر کیا تھا کہ مناسبتوں پر خصوصی پروگرام پیش کرنا ریڈیو تہران کا خاصہ ہے اور بڑی محنت کے ساتھ آپ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ تمام سامعین دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب مرزا مشتاق بیگ صاحب، بہت شکریہ، لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح وقتاً فوقتاً آپ ہمارے لیے خط لکھتے رہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ نے ہمارے ماہ مبارک رمضان کے یہ چند پروگرام سنے، پسند آیا، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ بہن مریم زہرا، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور سامعین دوست بھی ماہ مبارک رمضان کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے گفتگو اور خط کا محور بھی ماہ مبارک رمضان کو قرار دے رہے ہیں، کہ جو ایک خوش آئند بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سامعین دوست جو ہیں وہ یقینی طور پر ماہ مبارک رمضان کی تمام تر برکتوں سے مکمل طور پر استفادہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگراموں کو پسند کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے خبروں، تبصرے اور سیاسی گفتگو کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور بہت پائے کے تجزیہ نگار بھی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر جانی پہچانی شخصیت ہے، ریڈیو تہران سے آپ کی وابستگی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ خوش آئند رہی، اور یہ موقع فراہم ہوا کہ ہم ان سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ تبصرے لیں اور تازہ ترین حالات و واقعات پر ان کی رائے اور ان کے تجزیے سے مستفیض ہوں۔ تو بہرحال آپ کو یہ چیز جو ہے وہ پسند آئی، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیگر پروگرام جن کا آپ نے ذکر کیا، بہرحال ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سامعین کو نئی، تازہ اور بہترین معلومات جو ہے وہ فراہم کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے جو پروفیشنلزم ہے یہ اس سے ہمارا عہد ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے گھول گھپاٹے سے آزاد ہو کر اور حقیقی بنیاد پر سچی اور وہ خبریں کہ جو واقعاً جو ہے پیش کرنی چاہیے، وہ ہم سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہی ریڈیو تہران کا ترے امتیاز ہے۔ خصوصی پروگرام بھی آپ کو پسند آتے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے محترمہ فردوس فاطمہ صاحبہ نے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد قبول فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران اس سال بھی ماہ مبارک رمضان میں بہترین پروگرام پیش کر رہا ہے، سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہی ہوں، اور مجھے آپ کے تمام پروگرام بہت ہی پسند ہیں۔ پروگرام نور ایمان، خلقت کی رانائیاں، گھر اور گھرانہ، منارہ نور نہایت ہی معلوماتی اور اثر انگیز ہیں۔ ریڈیو تہران کے کچھ پروگرام تو یہاں واٹس ایپ گروپس میں اپلوڈ ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے ہمارے گھر کے تمام افراد آشنا ہیں، اور بعض پروگرام، خاص طور پر مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام، دل کو گرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔
جی محترمہ فردوس فاطمہ صاحبہ، دوحہ قطر سے آپ نے یہ ہمیں خط واٹس ایپ کے ذریعے ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا، اور ماہ مبارک رمضان کے پروگرام آپ کو پسند آئے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ سے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، کہ ہم بہترین سے بہترین پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس میں پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، اس میں پورا ریڈیو کا اسٹاف جو ہے وہ اپنی توانائیاں جو ہے بروئے کار لاتا ہے، اور پروڈیوسر سے لے کر جو پروگرام لکھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان سب کی محنت اس میں شامل حال ہوتی ہے، اور خاص طور پر پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے مثلاً موسیقی کا انتخاب کرنا، اسی طریقے سے جو سرود ہیں مذہبی ان کا اس میں حصہ اس کو بنانا، نعت کو شامل کرنا، یہ بہرحال ایک پورا ٹیم ورک ہے کہ جو مل کر سب ساتھی انجام دیتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، مختلف پروگراموں کا آپ نے نام لیا کہ جو آپ کو پسند ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جہاں تک آپ نے لکھا کہ واٹس اپ گروپس میں بھی ریڈیو تہران کے پروگرام شیئر کیے جاتے ہیں، تو یہ ہندوستان سے بھی ہمارے کچھ دوست یہ کام کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے پروگراموں کی آڈیو فائل بنا کر مختلف گروپس میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں اور ریڈیو تہران سے ان کی وابستگی اور پروگراموں کو پسند کرنے کے حوالے سے ان کی ایک عظیم کوشش ہے کہ جس کو ہم سراہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا۔
یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ماتھیلی سے اللہ وجائیو نظامانی صاحب نے۔ ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران سے تلاوت قرآن پاک زیادہ نشر کریں۔
جی جناب، اللہ بچائے انہیں زمانی صاحب ماتلی سندھ پاکستان سے، آپ نے مختصر پیغام کے ذریعے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے تجویز دی تلاوت قرآن پاک کی، تو بہرحال تلاوت قرآن پاک ریڈیو تہران کی ہر نشریات کے آغاز میں پیش کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اکثر پروگرام ہمارے قرآنی تعلیمات اور قرآنی احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور رہا سوال تلاوت قرآن پاک کا، تو وہ آج کل بہرحال ہر جگہ دستیاب ہے، اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ بہرحال گفتگو اور معلومات کی منتقلی جو ہے قرآن کے حوالے سے وہ زیادہ ہیں۔ میں بہرحال آپ نے تجویز دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کہ قرآنی معلومات کے حوالے سے آپ ہمارے پروگراموں سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.